مدنی مذاکرہ ہے شریعت کا خزینہ، اخلاق کا تہذیب کا طریقت کا خزینہ۔ مدنی مذاکرہ ہے مدنی مذاکرہ، مدنی مذاکرہ ہے مدنی مذاکرہ۔
الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام على سید المرسلین، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله۔ رسالة زياد درود السلام، پیج نمبر 7، فرمان مصطفی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم جو مجھ پر ایک بار درود پاک پڑھتا ہے، اللہ پاک اس کے لیے ایک قیرات اجر لکھتا ہے۔ قیرات احد پہاڑ جتنا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔
بنت ابراہیم الطاریہ یہ ہند سے ہیں۔ اگر کوئی اسلامی بہن کسی بزرگ کے مزار پر جاتی ہو اور جب اسے منع کیا جائے تو وہ یہ کہے کہ مجھے ان بزرگ نے خواب میں آ کر مزار پر آنے کا فرمایا ہے، تو کیا اس کی یہ بات درست ہوگی؟
بزرگ کا خواب میں تشریف لانا درست ہے، لیکن ہو سکتا ہے انہوں نے منع فرمایا، اور خواب میں چونکہ حواس مزمحل ہوتے ہیں، یہ جو سوچیں جو ہے نا یہ منتشر ہوتی ہیں، تو اس لیے وہ سمجھ الٹی آتی ہو کہ پہلے سے ذہن بنا ہوا کہ مجھے مزار پہ جانا ہے، مزار پہ جانا ہے، مزار پہ جانا ہے۔ تو بزرگ آ گئے، انہوں نے کہا نہیں آیا کرنا، میرے مزار پہ نہیں آنا، تو وہ سمجھے کہ مجھے فرما رہے گا آنا۔ یہ ہو سکتا ہے۔ فتح رضویہ شریف میں یہ بزرگوں کے بزرگ جن کی نسبت سے بزرگی ملتی ہے ان کا میں قصہ سنا آپ کو۔ سیدنا امام جعفر صادق علیہ رحمت اللہ رازق کے پاس ایک شخص نے حاضر ہو کر عرض کی کہ یا سیدی، میں نے خواب میں سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی زیارت کی، اور سرکار نے مجھے فرمایا کہ شراب پیو، تو مجھے کیا کرنا ہے؟ سیدنا امام جعفر صادق علیہ رحمت اللہ رازق نے فرمایا کہ سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے تم کو شراب پینے سے منع کیا، تم سمجھا الٹے ہو، یعنی جو شراب قرآن و حدیث کی روح سے حرام ہے، تو اب وہ خواب میں آ کر بھی کوئی حلال نہیں کی جاتی، نہ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ایسا فرما سکتے ہیں، کبھی نہیں فرمائیں گے۔ تو وہ یہی ہے کہ تمہیں منع فرمایا اور تم سمجھے الٹا ہو۔ تو اسی طرح اس بزرگ نے مزار پر عورت کی حاضری کے وہ احکام نہیں ہے جو شراب کی حرمت کے احکام ہیں، میں سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں، منع تو ہے بہرحال، جانے کی اجازت بھی نہیں ہے، صرف سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے روزے پاک پر جو حج کرنے جائے گی وہ ضرور حاضری دے گی کہ وہاں قریب بواجب حاضری، اور مزارات پر جانے کی ممانعت۔ تو ان بزرگ نے منع کیا ہوگا اور یہ بیچاری سمجھی ہوں گی کہ مجھے فرمایا کہ میرے مزار پر آیا کرو۔ آپ سوچو تو صحیح کہ زندگی بھر جنہوں نے پردے کی تعلیم دی، اب ایک کسی عورت کو اجنبیہ کو اپنے پاس بلائیں گے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ عقل میں بھی نہیں آتا نا کہ کیسے ہو سکتا ہے کہ دنیا میں پردے کا خود تبلیغ کرتے رہے پردے کی، اور اب بولیں گے میرے پاس آیا کرو، عورتوں کو بولیں گے، تو یہ نہیں ہو سکتا۔ تو ایسی سوچ نہ رکھیں، مزارات پر اسلامی بہنوں کو چاہیے کہ وہ نہ جایا کریں۔ اب تو سنا ہے بغداد شریف کی حاضریوں میں بھی وہ کاروان جو بنتے ہیں قافلے، ان میں عورتیں جا رہی ہیں،
سنا ہے بڑی تعداد ہے۔
نہیں یار، یہ ہم سنیوں کو بدنام کرنے کی ایک ناپاک سازش، یا اس کو شیطان کی طرف سے یہ دوڑی پھرتی ہیں, ان کو نہیں جانا چاہیے. ہم اگر اس میں مطلب ظاہر ہے کہ جب ایک منع ہے مزار پر تو جانا نہیں ہے, آپ یہ بولے کہ میں مزار پہ نہیں جاؤں گی باہر رہوں گی, تو یہ من کو منانے کی بات ہے. لوگ تو تومت لگائیں گے نا کہ یہ بغداد گئی تو غوث پاک کے روزے پر گئی, کوئی کسی نے دیکھا تو نہیں نا کہ آپ تو ہر بار باہر کھڑی تھی اور مزار پہ نہیں گئی تھی, تو مہربانی کر کے
تو پھر کیوں گئی؟
جو عاشقان رسول ہیں پھر کیوں گئی؟
پھر کیوں گئی؟
سیر و تفریح کرنے گئی تھی. تو مزارات ہیں, جو جاتے ہیں وہ مزارات پر ہی تو جاتے ہیں. کربلا شریف میں بھی جو حاضری دیتے ہیں تو امام علی مقام کی, امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دربار شریف میں, مزار شریف میں حاضری دیتے.
میں یہی سوال کر رہا ہوں کہ اگر اس نے مزار شریف پر حاضری نہیں دینی ہے تو پھر اتنے مردوں کے ساتھ ایک قافلے میں گئی, اور پھر جن کے ساتھ گئی وہ اس کو بےچارے کو کہاں کا چھوڑ چھوڑ کر وہ رہی کہ آپ باہر جاؤ میں غوث پاک کی مزار پہ جا رہا ہوں, اب باہر رکو میں امام حسین کی مزار پہ جا رہا ہوں, اب باہر رکو میں یہاں جا رہا ہوں, تو پھر وہ کیوں گئی؟
ہر جگہ رش
رش
بھیڑ آج کل, تو اور یہ بھیڑ میں اضافہ کرنے والیاں یہ دعوت اسلامی والیاں نہیں ہوتی ہوں گی.
اچھا
یہ عام جو عورتیں ہوتی ہیں نا وہ جاتی ہوں گی, خدا جانے بے پردگیاں بھی ہوتی ہوں گی, اللہ تعالی محفوظ رکھے. دعوت اسلامی والیاں میری مدنی بیٹیاں ایسی حرکت امید نہیں کرتی,
انشاءاللہ
کرتی ہیں تو پھر میں مدنی بیٹی کا لفظ مجھے واپس لینے کے لیے غور کرنا پڑے گا, ایسا ان کو نہیں جانا ہے. اور کوئی بھی کیوں جائے, امت کی جتنی بھی مطلب یعنی کہ خواتین ہیں عورتیں ہیں سب, مطلب ہماری اسلامی بہنیں ہیں, ان مانو کر انما المؤمنون اخوة, قرآن کریم نے ہمیں یہ درس دیا کہ مسلمان بھائی بھائی ہیں, تو یہ بھی ہماری سب بہنیں ہیں, تو کسی بھی عیسائی بہن کو مزارت پر نہیں جانا ہے اور غوث پاک کے روزے پر بھی نہیں جانا منع ہے. غوث پاک اس سے خوش نہیں ہوں گے, کیسے خوش ہوں گے؟ انہوں نے زندگی بھر پردے کی تبلیغ کی اور اب یہ بے پردہ عورت جا کر ان کے دربار میں چلی جائے تو کیسے ہو سکتا ہے؟ تو ایسا نہ کریں, جنہوں نے سیٹیں کروا لی ہیں وہ کینسل کروا دیں, نہیں جائیں. اس طرح بھائیوں کو بھی غیرت کھانی چاہیے اور میری بات ماننی چاہیے, میں کوئی اپنی طرف سے نہیں کہتا. یہ پردے کے بارے میں سوال جواب پیج نمبر 205, پر فتح رضویہ جلد 9 پیج نمبر 557 کے حوالے سے عرض کرتا ہوں. میرے آقا اعلی حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ نے عورتوں کو مزارت پر جانے کی جا بجا ممانعت فرمائی, چنانچہ ایک مقام پر فرماتے ہیں امام قاضی رحمت اللہ تعالی علیہ سے استفتا, یعنی فتویٰ استفتا ہوا, یعنی فتویٰ معلوم کیا گیا کہ عورتوں کا مقابر یعنی قبروں پر جانا جائز ہے یا نہیں. فرمایا ایسی جگہ جواز و عدم جواز یعنی جائز و ناجائز کا نہیں پوچھتے, یہ پوچھو کہ اس میں عورت پر کتنی لعنت پڑتی ہے. جب گھر سے قبور یعنی قبروں کی طرف چلنے کا ارادہ کرتی ہے اللہ عز و جل اور فرشتوں کی لعنت ہوتی ہے, جب گھر سے باہر نکلتی ہے سب طرفوں سے شیطان اسے گھیر لیتے ہیں, جب قبر تک پہنچتی ہے میت کی روح اس پر لعنت کرتی ہے, جب تک واپس آتی ہے اللہ رب العزت کی لعنت میں ہوتی ہے. تو دیکھا آپ نے انہیں کتنا مطلب ہے کہ معاملہ جو ہے وہ سخت ہے.
یہ تو جو مزارات پر جاتی ہیں وہ اب جو خود مزارات پر جا کر تماشا کرتی ہیں, تماشا بنتی ہیں, بے پردگیاں کرتی ہیں اور مطلب بہت کچھ اس طرح کی تباہی ہوتی ہے, اور پھر جو یہ کرواتے ہیں یہ پتہ نہیں ان کا کیا بنے گا, اللہ کی پناہ.
ہمارا موقف یہ ہے مزارات اولیاء پر عورتوں کو نہیں جانا چاہیے, صرف بارگاہ رسالت میں جب حج کرے گی تو حاضری دے گی, وہاں کی حاضری قریب واجب ہے, اور کہیں بھی مزارت اولیاء پر عورت کو حاضری کی اجازت نہیں ہے. ہاں مردوں کو اولیاء کرام کے مزارت پر حاضری جائز بھی ہے, سعادت بھی ہے, حاضری دینی بھی چاہیے, بھائی سے برکت بھی ہے, ان پر جو رحمتوں کا نزول ہوتا ہے کوئی ایک آدھ چھینٹ ہم پر پڑ گئی ولی کے مزار پر جانے کی برکت سے تو انشاءاللہ دونوں جہانوں میں بیڑا پار ہو جائے گا. کاش ان عیسائی بہنوں کے کانوں میں میری یہ آواز پہنچ جائے.
ہو سکتا ہے کہ کوئی ایسے پیغامات ہی ہمیں مل جائیں کہ ہم جانا چاہ رہی تھیں یا ہم جانے کے حال ہم نے ترکیب بنا لی تھی، مگر امیل سنت کے مدنی پھولوں کی وجہ سے وہ ہو سکتا ہے کہ یہ باز آ گئی ہوں، رک گئی ہوں، یا کچھ ایسے فیملی ممبر ہوں، اسلامی بھائی ہوں، ایسے عاشقان غوث اعظم ہوں جو لے کے جا رہے ہوں، اور وہ اب یہ طے کر لیں کہ بس ٹھیک ہے، جب مطلب ثواب نہیں ملے گا وہ بالکل الٹا منع ہے تو پھر ہم کیوں جائیں، تو وہ بھی مطلب کہ اس طرح کی آپس میں کوئی ذہنی امانگی پیدا کر کے رک جائیں اور اسلامی بہنوں کو اس طرح کے سفر نہ کرائیں.
اس طرح بہنوں کو اللہ کرے کہ ان کے دل پر چوٹ لگے کہ ہم کیا کرنے جا رہی ہیں. ادھر بھی جو درگاہوں پہ مزاروں پہ وہ پہنچ جاتی ہیں اور پھر وہاں ملنگ بیٹھے ہوتے ہیں، لگے دم مٹے غم، دنیا کماوے کھاوے ہم، ڈی ڈی کر رہے ہوتے ہیں، ان کے بعد جا کر وہ تعویذ لینے بیٹھ جاتی ہیں اور پھر بعض اوقات یہ بھگا کے لے بھی جاتے ہوں گے، قصے تو آتے ہیں نا اس طرح کے. تو یہ ملنگوں کے پاس اور یہ اس طرح کے مطلب مجاوروں کے پاس جا کر کیا لینے جاتی ہیں؟ میں بزرگ سے عقیدت ہے نا، وہ اس پاک سے عقیدت ہے، تو کیا میری ماں بہنوں کو نہیں ہے؟ آپ کی ماں بہنوں کو عقیدت نہیں ہے؟ وہ اس پاک سے انڈرسٹوڈ ہے کیا ہے؟ اور یہ کیوں نہیں جاتی مزاروں پہ؟ ہمارے گھروں کی تو نہیں جاتی، لیکن عقیدت الحمدللہ ٹھیک ٹھاک عقیدت ہے. تو کیا ہم یہ سب گھروں پہ ہو جاتا ہے؟ پاس والے یہ راز کیا جانے، دور سے بھی سلام ہوتا ہے. تو آپ گھر میں نظر نیاز جو کرنا ہے، عیسیٰ علیہ السلام کی ترکیب کرنا ہے، اس طرح میرے گھر میں کرے، روزانہ 1100 مرتبہ درود پاک پڑھ کے 11ویں والے بڑے پیر صاحب کو عیسیٰ علیہ السلام کریں، مدینہ مدینہ ہو جائے گا. بہت کچھ کر سکتی ہیں ہم گھر بیٹھے. ہم نے تو دعوت اسلامی شروع ہونے سے پہلے سے یہ پڑھا ہوا ہے سب، اور اس وقت سے ہم اس وقت بھی نیکی کی دعوت کا ہمارا سلسلہ تو ہوتا تھا، ہم تو روکتے تھے. آپ نے تو ایک تعداد پیدا بھی نہیں ہوئی تھی اس وقت، جب سے الحمدللہ اعلی حضرت کا فیض جاری ہے، عورت کا تعلق مزار سے نہیں ہے، مزار پنڈ کو جانے کا نہیں ہے، یہ گھر پہ رہے. ہاں، بارگاہ رسالت میں حاضری دے گی، جب حج کرے گی سرکار کے دربار میں حاضری دینا اب تو قریب واجب ہے، وہاں جائے گی، اور کہیں نہیں، جنت البقیع میں بھی نہیں، صرف بارگاہ رسالت میں حاضری دے گی. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
الحمدللہ مدنی مذاکرے میں بہت سارے ایسے سوالات بھی کیے جاتے ہیں کہ جن میں ایک عام عوام مبتلا ہوتی ہے اور اس کے صحیح اور غلط ہونے کا اتنا اندازہ نہیں ہوتا، اور پھر یہ کام اتنا عروج پکڑ لیتا ہے اور لوگ اس قدر اس میں اتنا انوالو ہو جاتے ہیں کہ پھر جیسے کہہ سکتے ہیں کہ روزانہ جب تک کہ وہ چیزیں دیکھ یا پڑھ نہ لیں انہیں قرار یا سکون نصیب نہیں ہوتا. تو ایسی خبریں اور ایسی چیزیں عموماً اخباروں میں، میگزینس میں یہ آتی رہتی ہیں، کچھ ہفتہ وار آتی ہیں تو کوئی روزانہ کی بنیادوں پر آتی ہیں، کوئی کہتا ہے کہ ہفتہ کیسا رہے گا تو بولتا آپ کا یہ مہینہ کیسا رہے گا، تو کوئی کہتا ہے کہ آپ کا یہ دن کیسا گزرے گا، اور یوں پھر اس کے مختلف انداز سے یہ چیزیں بیان کی جاتی ہیں، اور پھر اسے لوگ اپنے اپنے جو بھی ان کے انداز ہوتے ہیں وہ دیتے ہیں. تو ایسا ہی ایک سوال ہمیں آج مدنی مذاکرے میں آیا ہے کہ اگر میں کہوں کہ دنیا کی ایک بڑی تعداد اس کو پڑھتی اور سنتی ہے، تو اب یہ صحیح یا غلط یہ انشاءاللہ مدنی مذاکرے میں اس کو سنیں گے اور سمجھیں گے، مگر کہہ سکتے ہیں کہ دنیا بھر میں ایک بہت بڑی تعداد ہے جو اس معاملے میں انوالو ہوتی ہے. کیا بچے، کیا بڑے، کیا عورتیں، کیا مرد، تقریباً ہم سمجھ سکتے ہیں جو اس کو پڑھتے ہیں، یہ اس کو رہتے ہیں اور پھر ہفتہ وار اس کو دیکھتے ہیں کہ یہ ہے کیا. یہ اپنی کیفیت اس کے ذریعے معلوم کرنے کی کوشش کرتے ہیں. تو اس حوالے سے جو ہمیں جو سوال آیا ہے وہ محمد زمان اتاری ہیں، مرکز الاولیہ لاہور کے، کہتے ہیں کہ آج کل اخبارات اور رسائل وغیرہ میں برج یعنی ستارے، اسٹار، یہ چھپتے ہیں جن کا ٹائٹل یہ ہوتا ہے کہ آپ کا مہینہ، سال، ہفتہ یا دن کیسا گزرے گا. اچھا مسلمانوں کی ایک تعداد جو ان کو پڑتی ہے یہ برج یا اسٹار ستارے کا جو معاملہ ہوتا ہے بعض اوقات ظاہری حالات کے بھی قریب قریب یہ بیان کیا جاتا ہے. تو امیر سنت سے کہتے ہیں یہ میرا سوال ہے کہ کیا یہ برج یعنی اسٹار یہ علم نجوم کا انہوں نے لکھا ہے کہ ان کو پڑھنا یقین رکھنا اور کسی کو اس کی ترغیب دلانا کیسا ہے. تو یہ ایک سوال آیا ہے ہمیں اور انشاءاللہ امیر سنت سے اس کا جواب لیں گے. پھر اس میں منتھ وائز ہوتا ہے یعنی انگلش کے اندر پھر اس کو ایک الگ سے بھی لیا جاتا ہے کہ اگر کسی کی جولائی میں اگر اس کی ڈیٹ آف برتھ ہے تو اس کے لیے پھر یہ ایک علامت کہلاتی ہے. جیسے جولائی میں ہی ہمارے کینسر والے کا کہا جاتا ہے, یہ ایک جانور ہے اس کا مطلب بتایا جاتا ہے کہ جناب یہ اس کا اسٹار یہ ہے. تو کہیں وہ بچھو ہوتا ہے اسکریپیون کر کے پتہ نہیں اس کو کیا بولتے ہیں, تو یہ ہوتا ہے کہ فلاں اگست میں پیدا ہوا تو یہ ہے, جنوری میں پیدا ہوا تو یہ ہے, جولائی میں پیدا ہوا تو یہ ہے. پھر یہ کہ جب دو افراد کا جولائی کی پیدائش ہوتی ہے تو کہتے ہیں ان دونوں کا اسٹار ملتا ہے. اچھا تم بھی جولائی والے ہو, اچھا میں بھی جولائی والا ہوں تو تمہاری میری بنے گی. اب وہ کتنی بنتی ہوگی تو وہ ایک وہ الگ ہے, وہ آپ سب سنیں گے انشاءاللہ جواب کے اندر. تو میں سوال پر سوال آپ کے سامنے قائم کرتا چلا جا رہا ہوں. تو اسی طرح کسی کے سپٹمبر کی پیدائش ہے تو وہ سپٹمبر والے مل جائیں گے, تو جنوری والے مل جائیں گے. پھر یہ ہوگا کہ یہ جولائی کی اور سپٹمبر والے کی اچھی بنتی ہے تو مارچ اور اگست والے کی اچھی بنتی ہے. تو یہ ساری چیزیں عموماً ہمارے یہاں معاشرے میں میڈیا, چاہے وہ الیکٹرانک میڈیا ہے یا پیپر میڈیا ہے, اس طرح کے میڈیا پر ان چیزوں کو ایکسپوز کیا جاتا ہے, بیان کیا جاتا ہے. پھر اس کے متعلق سوال کرتے ہیں, جواب دینے والے جواب دیتے ہیں. اب آپ سے سوال یہ تو نہیں پوچھا جا رہا ہے غالباً, میں نے یہ سوال تو نہیں سوچا کہ میری جولائی میں پیدائش ہے اور میرا اسٹار یہ ہے تو پاپا بتائیں گے میرا ہفتہ کیسا گزرے گا. تو یہ تو آپ سے نہیں پوچھا گیا نا, آپ سے تو یہ پوچھا گیا ہے کہ یہ بتائیے کہ یہ پوچھنا کیسا اور اس کا علم کیا یہ بروج اور یہ اسٹار وغیرہ کے حوالے سے. تو چلتے ہیں انشاءاللہ امیر علیہ سنت کی طرف اور دیکھتے ہیں کہ ستاروں کے بارے میں پوچھے گئے سوالات پر امیر علیہ سنت کیا جواب دیتے ہیں, برج کے بارے میں پوچھے گئے سوالات پر امیر سنت کیا جواب دیتے ہیں. اگر آپ کی پیدائش جولائی سپٹمبر اگست کی ہے یا جنوری فروری کی ہے تو آپ کے ستاروں کے بارے میں کوئی ایسا علم ہے بھی یا نہیں ہے, اور یہ ستاروں سے آپ کے اوقات کار کا اور آپ کے شب و روز کا اور آپ کے حالات کا کچھ پتہ چلتا یا نہیں چلتا, اس کے مطالبے امیر سنت سے انشاءاللہ معلومات حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں.
یہ سوال ہوا برج نجوم, یہ پامسٹ جو ہوتے ہیں ہاتھ کی لکیریں دیکھتے ہیں, ستارے ملاتے ہیں اور یہ طرح طرح کے انداز ہوتے ہیں ان کے, طوطوں کے ذریعے نکالتے ہیں قسمت کے فیصلے, طوطا کرتا ہے, کہیں بے نمازی آدمی قسمت کے فیصلے کرنے کے لیے بیٹھا ہوا ہوتا ہے, نان مسلم بھی کرتے ہوں گے یہ. اور وہ کہتے ہیں نا کہ جس کی لاٹھی اس کی بھینس, دنیا جھکتی ہے جھکانے والا چاہیے, عقل کا جنازہ اٹھ چکا ہے, جو کرنا چاہو کرو, یہ ہفتہ کیسے گزرے گا اور وہ ہفتہ کیسے گزرے گا, اور جولائی میں پیدا ہوا تو جولائی کا تو سرطان بتایا نا, وہ برج اس کا سرطان ہے, سرطان کینسر, جولائی میں پیدا ہوا ہے تو شاید زندگی میں خوف زدہ ہی کر دیں گے, کہ تجھے کینسر ہونا ہے مرنے سے پہلے تو گیا کام سے, تو کیوں بھائی میرے ایسے چکروں میں پڑتے ہو؟ جو اللہ تعالیٰ فرمائے وہی حق ہے, اس کے میٹھے مصطفیٰ صلی اللہ, اس کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم جو کچھ فرمائے اپنے رب کے حکم سے وہ حق ہے, اور ان کے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے فیضان کرم سے جو علماء اہل سنت عاشقان رسول علماء فرمائیں وہ حق ہوتا ہے, باقی ادھر ادھر مت جایا کریں. فٹ پاتھ پر بیٹھے ہوتے ہیں, آپ کی جیبیں خالی کر لیتے ہیں, دکانیں سجا کر بیٹھے ہوتے ہیں, جیبیں خالی کر لیتے ہیں, بس اندھیرے میں تیر ہوتے ہیں, بازو کا تیر اندھیرے میں ایسا لگتا ہے کہ یار یہ تو ہوا تھا میرے ساتھ, تو ہوتا ہی ہے نا, بچپن میں آپ گر گئے تھے اور سر پہ شدید چوٹ آئی تھی, اب یہ نکلا تو آپ بولو یار گر تو گیا تھا, یہ پہنچا ہوا آدمی ہے, صحیح بتا رہا ہے, اندھیرے میں تیر مارا, اگر آپ نے کہا نہیں میں نہیں گرا تھا, بولے تم بھول گئے ہو, تم بہت چھوٹے تھے, ہاں یار یہ بھی ہوگا میں بھول گیا ہوں گا, تو اس طرح کچھ اندھیرے میں تیر لگ جاتے ہوں گے, کچھ نہیں لگتے ہوں گے. تو اس طرح ان چکروں میں نہیں پڑنا چاہیے, اور شریعت نے بھی اس کی ہم کو اجازت نہیں دی. نجومیوں سے یہ غیب کی خبریں معلوم کرنا یہ شرعاً درست نہیں ہے, اور ان کا بتانا بھی درست نہیں ہے, اس کی اجرت بھی ان کے لیے درست نہیں ہے, جائز نہیں ہے. علماء اہل سنت منع کرتے ہیں, ہمارے فقہاء کرام منع کرتے ہیں.
یہ ہند سے عبد الوہاب اتاری ہیں, کہتے ہیں کہ آپ کو اکثر سنت ادا کرتے ہوئے دیکھا ہے لیکن آپ کو سرما لگاتے ہوئے نہیں دیکھا, اس میں کیا حکمت ہے؟
سرما تو رات کو لگانا ہوتا ہے نا, تو کیسے دیکھیں گے آپ؟ میں نے کئی بار سرما لگایا ہے, عاشورے میں تو اب بھی لگاتا ہوں سرما, لیکن بس یہ میرے نصیب کہ سرما لگانے سے میرا تجربہ یہ ہے کہ مجھے موفق نہیں آتا, بدقسمتی سے. اب یا تو میری آنکھیں صحیح نہیں ہیں جو قبول نہیں کرتی, یا مجھے کوئی صحیح سرما نہیں ملتا ہوگا. اب ملاوٹ کا دور آپ کو پتا ہے, یعنی ہر چیز کی ڈپلیکیٹ ہوتی ہے, ہر چیز نقلی بن رہی ہے, اور کیسی کیسی ملاوٹیں ہو رہی ہیں. اس سے تو میرا خیال آپ سبھی واقف ہوں گے کچھ کچھ, یہاں تک کہ وہ آج کل ہم جو دودھ پیتے ہیں کہتے ہیں یہ دودھ نہیں ہوتا, یہ بھی کیمیکل اور کچھ چیزیں ملا کر یہ وائٹ وہ لکوڈ پکڑا دیتے ہیں. ہم اس کو دودھ, چائے بھی بن جاتی ہے, ملائی بھی آ جاتی ہے, سب کوئی ہو جاتا ہے. تو یہ بولتے ہیں لوگ, یعنی انٹرنیٹ پر اس طرح کی تحقیقات پائی جاتی ہیں. اصلی دودھ بھی مل جاتا ہوگا, اب بھینس نکالتی ہے, بھینس سے نکالو پتہ نہیں وہ بھی اصلی کہ نہیں ہے, اس میں بھی انجیکشن لگا کر یہ دودھ میں اضافہ کر دیتے ہیں. یہ ہے سبھی صاحب کی طرف. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
محمد آصف قادری ہیں باہ کینٹ سے. میں نے پوچھنا یہ تھا کہ کیا صرف مدنی لباس پہننے والے ہی آپ کے کامل مرید ہیں, یا جو مدنی لباس نہیں پہنتے وہ بھی آپ کے مریدین ہی رہیں گے؟
اگر کوئی مرید ہوا ہے, جسے مرید ہوتے وقت مسلمان تھا اور آخر تک مسلمان ہے, بیچ میں اللہ نہ کرے کوئی ایسا ہوا نہیں اس کا, تو اس کی بیعت ٹوٹتی نہیں ہے. معاذ اللہ نماز نہیں پڑھتا تو نماز نہ پڑھنے سے بھی بیعت نہیں ٹوٹتی, یعنی اسلام سے بھی خارج نہیں ہوتا تو بیعت بھی نہیں ٹوٹتی. نہ مدنی حلیہ اگر نہیں اپناتا ایک بات ہے, یا اجتماع مدنی سنتوں پر اجتماع میں شرکت نہیں کرتا, یا مدنی کام نہیں کرتا, تو اس طرح ان چیزوں سے بیعت نہیں ٹوٹتی. اگر کسی پیر کا مرید ہے تو مرید رہے گا جب تک یہ مسلمان ہے. ہاں بعض صورتیں جس سے بیعت ٹوٹتی ہے, جیسے خود توڑی بیعت, توڑ دی کہ میں توڑتا ہوں بیعت, یوں ذہن بنایا اس نے یا بولا تو اب ٹوٹی, یا پیر سے اپنا اعتقاد اٹھ گیا کہ چھوڑو یار یہ بھی کوئی پیر ہے, اعتقاد اٹھ گیا تو بیعت ٹوٹی. پیر کی گستاخی کی تب بھی بیعت ٹوٹ جائے گی, اس کے لیے ہتھوڑے اور کلاڑوں کی توڑنے کے لیے ضرورت نہیں پڑتی. یا نعوذ باللہ کوئی صریح کفر بکا تو ٹوٹی, تب تو بہت کچھ ٹوٹا, نکاح بھی ٹوٹا. اگر کوئی کھلا کفر بک دیا اس نے تو معاذ اللہ نکاح بھی ٹوٹا, سارے اعمال بھی برباد ہو گئے. اللہ ہم سب کا ایمان سلامت رکھے, اللہ تعالی ہماری نسبتیں بھی سلامت رکھے.
جناب میرا آپ سے سوال یہ ہے, میں قصور پنجاب, کیا ہم حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نور اللہ کہہ سکتے ہیں, اللہ تعالیٰ کا نور؟ اگر کہہ سکتے ہیں تو اس کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی حدیث مبارک یا کوئی کسی صحابہ کرام کا کوئی قول بیان کر دیں, جزاک اللہ خیرا.
بالکل نور اللہ کہہ سکتے ہیں, قرآن کریم میں آیا قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین, بے شک تمہاری طرف آیا اللہ کی طرف سے نور اور روشن کتاب. یا نور سے مراد مفسرین نے پیارے آقا محبوب خدا محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ذات, کئی مفسرین نے مراد لی ہے, ٹھیک ہے نا؟ تو یوں اللہ تعالی نے اپنے محبوب کو نور کہا, تو بے شک وہ نور اللہ ہے. آپ بھی کہیے, میں بھی کہتا ہوں, الصلاۃ والسلام علیک یا نور اللہ. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
یا سیدی, آپ کی بارگاہ میں ایک سوال عرض ہے. حضرت سیدنا جبریل امی علیہ السلام انبیاء کرام علیہ السلام کے پاس وحی لے کر آتے تھے, ارشاد فرمائیں کہ حضرت جبریل علیہ السلام ہمارے پیارے پیارے آقا میٹھے مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں کتنی مرتبہ حاضر ہوئے, نس دیگر انبیاء کرام علیہ السلام کے پاس آنے کی تعداد بھی ارشاد فرما دیں, جزاک اللہ خیرا.
سبحان اللہ. حضرت سیدنا آدم صفی اللہ علیہ نبینا علیہ السلام کے پاس 12 مرتبہ, حضرت سیدنا ادریس علیہ السلام کے پاس 4 مرتبہ, حضرت سیدنا نوح علیہ السلام کے پاس 50 مرتبہ, حضرت سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ نبینا علیہ السلام کے پاس 42 یعنی 42 مرتبہ, حضرت سیدنا موسیٰ کلیم اللہ علیہ نبینا علیہ السلام کے پاس 400 مرتبہ, حضرت سیدنا عیسیٰ روح اللہ علیہ نبینا علیہ السلام کے پاس 10 مرتبہ آئے, جبکہ حضور اکرم نور مجسم شاہ آدم و بنی آدم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ معظم میں 24,000 مرتبہ حاضر ہوئے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ.
یا سیدی, یہ ارشاد فرمائیے گا کہ مسواک پانی میں بھگو کر رکھنا کیسا؟
مسواک اگر سوکھی ہے تو پانی میں بھگو کر تر کی جا سکتی ہے, ظاہر ہے کہ وہ پیلو کی مسواک کو خاص کر کے سوکھی ہوئی تو بہت سخت ہو جاتی ہے, بغیر بھگوئے تو آپ کو مسوڑا زخمی کر دے گی شاید اگر زیادہ سخت ہوئی تو, تو اس لیے وہ بھگو کر ایسے موقع پر بھگو کر ہی اس کو استعمال کیا جائے. یہ برش ایک بار بن گیا نا, اب اس کو بھگونے کی ضرورت عام طور پہ نہیں پڑتی. نہیں بنا ہوا جیسے یہ یا نہیں بنا ہوا تو نہیں بنا ہوا تو وہ بھگو کر بس وہ کچھ دیر کے لیے بھگو دے, گھنٹے دو گھنٹے کے لیے تھوڑے سے پانی میں, اب پورا گلاس بھر کر یا پورا پتیلا بھر کے ڈالنا اور پھر پانی ڈوم کر کے پھینک دینا یہ صحیح نہیں ہے. تھوڑے سے گلاس میں پانی لے لیا, اس میں تھوڑا سا حصہ اس کا بھگو لیا, اتنا چبانے کی ضرورت ہے. اب یہ پانی جو ہے یہ ناپاک نہیں ہو گیا, اس کو پھینکے نہیں, اس کا بھی کوئی استعمال ہو سکتا ہے. ہاں اگر بڑے برتن میں بھی اس لیے ڈالا کہ میں استعمال کر لوں گا پانی تب تو کوئی حرج نہیں ہے, بھلے اب ٹینک میں ڈال دیں اپنے سے اٹھا لینا. ایک مبالغے کے ساتھ عرض کر رہا ہوں, پانی ضائع ایک قطرہ بھی نہیں کرنا ہے. آج کل تو اتنا پانی ضائع ہو رہا ہوگا, یہ سردی ہے نا, گرم پانی لانے کے لیے ڈر کر کے نل کھول دیتے ہوں گے, او سارا پانی جا رہا ہے, قیامت کے دن کیا ہوگا ہمارا. برتن میں نکالنا ضروری ہے, برتن میں نکال لیا جائے اور اس کے دوسرے استعمال. ایک دور تھا کہ گیزر تو گیزر نل بھی نہیں ہوتے تھے, تب بھی لوگ برتنوں سے ہی تو استعمال کرتے تھے پانی. ام المومنین حضرت سیدتنا میمونہ رضی اللہ تعالی عنہا مسواک پانی میں بھگو کر رکھتی تھی, اگر نماز یا کسی اور کام میں مشغولیت نہ ہوتی تو مسواک کرنے لگتی. یعنی ان کو مسواک سے اتنا دلچسپی تھی کہ مسواک کثرت سے کرتی رہتی تھی, اور پانی میں ان کی مسواک تشریف فرما رہتی ہے, ان کی خدمت کے لیے حاضر رہا کرتی. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم.
جب کوئی جھگڑا کرتا ہے تو اپنے آپ کو کیسے قابو کیا جائے؟
ہم سے کوئی جھگڑا کرے,
ہم تو کوئی جھگڑا کرتا ہے تو خود کو قابو میں کیسے رکھے؟
ون سائڈ ہوگا جھگڑا تو جلدی نپٹ جائے گا. ویسے کوئی پاگل, ہاں پاگل آ کر مار سکتا ہے, باقی عام آدمی تو ایک دم بلا وجہ تو کوئی آپ کو مارنا شروع نہیں کر دے گا, اس کا چانس کم ہے. یا تو غلط فہمی میں مارنا شروع کر دے گا کہ سمجھے گا کہ یہی ہے جس کو میں ڈھونڈ رہا تھا, اور آپ کی شکل ملتی جلتی ہوئی تو کوئی آزمائش ہو سکتی ہے. تو ظاہر ہے کہ اپنا دفاع کرنے کی تو بالکل اجازت ہے, دفاع کریں گے اپنا, لیکن حد سے نہیں بڑھیں گے. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. اور دفاع معنی ڈیفنس, اپنا ڈیفنس کریں گے, یہ نہیں کہ وہ غلط فہمی کی وجہ سے مار رہا اور آپ مار کھائے جا رہے ہیں, اپنا کچھ ہاتھ پیر اپنے کو چلانے پڑیں گے ذرا خود کو بچانے کے, لیکن وہ حد سے بڑھنا نہیں ہے. یعنی یہ نہیں کہ اس نے آہستہ سے ہاتھ مارا, آپ نے ایسا رکھا کہ دانت توڑ دیے اس کے, یوں نہیں کرنے کا, حد سے نہیں بڑھنا. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز و جل صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلو علی الحبیب
صلی اللہ تعالی علی محمد. آپ نے مزارات اولیاء کے حوالے سے جو مدنی پھول عطا فرمائے, سوشل میڈیا پر آپ کے پیج پر ایک سوال یہ آیا ہے کہ جن عورتوں کو آج سے وہ جنات آتے ہیں وہ کچھ مزارات پر جانے سے ٹھیک ہو جاتی ہیں, اس کے بارے میں آپ کیا ارشاد فرماتے ہیں؟
مزارات ہی پر ٹھیک ہوتی ہیں, یہ ضروری تو نہیں ہوتا ہوگا, وہاں اصل وہاں کوئی بابا جی ہوتا ہوگا جو مزار پر ہوتا ہوگا اور وہ بولتا ہوگا کہ یہاں آ جاؤ تو ٹھیک ہو جاؤ گی, اور وہ پھر اپنے عملیات کی ترکیب کرتا ہو, اور ہو سکتا ہے اس سے وہ وقتی طور پر جن چلا جاتا ہو. اب وہ بعضوں کو تو جن ہوتا ہوگا, بعض وقت کو وہ جنات نہیں ہوتی ہوگی, یہ بھی لطف ہوتا ہے نا. وہ مزاروں پہ جس طرح یہ دھنتی ہے نا عورتیں باہر بکھیر کر, جو یہ تو یہ تماشا بنتا ہے نا, تو یہ بھی ایک مطلب وہ اس میں بھی تو ایک مزہ تو آتا ہوگا نا ان کو, یا جو جنات ہوتا ہے وہ ایسا کرواتا ہوگا تو جنات اس سے لطف اندوز ہوتا ہوگا, تو یہ کرتی ہوگی اس طرح. تو خالی عورتیں تھوڑی کرتی ہیں, مرد بھی کرتے ہوتے ہیں. اللہ تعالی شریر جنات سے ہم سب کو محفوظ رکھے. بہرحال یہ کہ ایسے موقع پر کہ مزار پر حاضری سے ہی جن جاتا ہے تو تعلیف اہل سنت سے مزید رہنمائی لینی ضروری ہے, اپنے طور پر فیصلہ نہ کریں, کیونکہ وہاں مزار پر جانے کی تو علماء نے ممانعت فرمائی ہے, اور بہت سارے علاج ہوتے ہیں ان چیزوں کے کہ جن قابو میں آ جائے. لیکن یہ مزار پر بھی جاتا تھوڑی ہے, جن بار بار جاتی ہے تو بار بار حاضری آتی ہے اس کو, پھر وہ کچھ اچھل کود کر کے پھر نارمل ہو جاتی ہوگی, پھر آ جاتی ہوگی گھر میں, پھر وہ ہم آ گیا ہے کر کے پہنچ جاتا ہوگا, چلو ادھر, پھر جن بولتا ہوگا ادھر چلو لے جاتا ہوگا, لطف اندوز ہوتا ہوگا. اللہ تعالی محفوظ رکھے ہم سب کو. صلو علی الحبیب
صلی اللہ تعالی علی محمد.
کیا وسیلے سے دعا جلدی قبول ہوتی ہے؟ کہاں سے ثابت ہے؟ اور کیا ڈائریکٹ براہ راست اللہ تعالیٰ سے مانگنے میں دعا جلدی قبول نہیں ہوگی؟
یہ وسیلہ ہے نا, یہ اللہ کی بارگاہ میں دینا, یہ حدیثوں سے ثابت ہے, یہاں تک کہ اپنے نیک اعمال کا بھی وسیلہ دیا جا سکتا ہے, اور اس کی تو وہ ایک حدیث میں پوری ایک حکایت ہے. قرآن کریم میں بھی وسیلے کا تذکرہ ہے, چنانچہ پارہ 6 سورۃ المائدہ آیت نمبر 35 وابتغوا الیہ الوسیلہ, ترجمہ کنز الایمان, اس کی طرف وسیلہ ڈھونڈو. طبرانی معجم کبیر جلد 1 292 نمبر پیج, حدیث نمبر 859 میں ہے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم مسلمان فقراء کے وسیلے سے فتح و نصرت یعنی کامیابی طلب فرماتے تھے. علامہ بدر الدین عینی حنفی علیہ رحمت اللہ القوی فرماتے ہیں, مشکل گھڑی میں اپنے نیک اعمال کے وسیلے سے دعا کرنا مستحب ہے. امام تقی الدین سبوکی شافعی علیہ رحمت اللہ القوی, جن کی وفات 756 ہجری میں ہوئی, بہت پرانے بزرگ ہیں, لکھتے ہیں نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے وسیلے سے دعا کرنا جائز و مستحسن ہے چاہے ولادت با سعادت سے قبل ہو، حیات ظاہری میں ہو، یا وصال مبارک کے بعد ہو. اسی طرح آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے خاص نسبت رکھنے والے بزرگوں کو وسیلہ بنانا بھی جائز و مستحسن یعنی پسندیدہ ہے. شفا سکام کی مطلب یعنی کہ یہ جو بھی تھا جزئیہ میں نے عرض کیا. دلال النبوہ للبیہقی جلد نمبر 5 پیج نمبر 489 میں ہے. حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے وسیلے سے دعا کی تو ارشاد باری تعالی ہوا، بے شک محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم تمام مخلوق میں میرے نزدیک سب سے زیادہ محبوب یعنی پیارے ہیں، اور اب کہ تو نے ان کے حق کے واسطے سے سوال کیا ہے تو میں نے تمہاری مغفرت کر دی، اور اگر محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نہ ہوتے تو میں تمہیں یعنی اے آدم میں تمہیں بھی پیدا نہ کرتا. پھر بنی اسرائیل تابوت سکینہ کا وسیلہ پیش کرتے تھے تو ان کو فتح ہوتی تھی وغیرہ. یہ میں نے جو آپ کو روایتیں بیان کی تو یہ ماہنامہ فیضان مدینہ اسی ماہ کا، غوث پاک کا مہینہ اس وقت، تو اسی مہینے کا جو تازہ تازہ شمارہ اس کے پیج نمبر 8 پر یہ روایتیں میں نے آپ کو بیان کی. تو یہ دیکھیں ماہنامہ کتنا مفید ہے، آپ کو وسوسہ آئے تو یہ کھول لیا آپ کا صحیح ہو گیا وسوسہ انشاءاللہ. اور بھی کئی روایات ہیں اس کی تو مطلب، لیکن جس کا دل جو سلیم الفطرت جس کو بولتے نا وہ قبول کرنے والا دل ہے، قبول حق کا جذبہ رکھنے والا، اس کے لیے تو ظاہر ہے اپنی تسکین قلب کے لیے ایک آدھ روایت بھی کافی ہے. تو ہم نے تو میں نے تو کئی آپ کو روایات اور جزئیات عرض کیے اولیاء امت کے، علماء امت کے، تو اس میں مطلب مان لینا چاہیے اس کو. واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم عز و جل صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
میں ہند کے سے ویراول سے بول رہا ہوں. میں مدنی چینل آڈیو ابھی ہم لوگ دکان پہ سن رہے ہیں. امیر اہل سنت سے میرا یہ سوال ہے کہ کیا دنیا کے اندر غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک ہی غوث تھے یا کوئی دوسرے بھی غوث گزرے ہیں؟ جواب عنایت فرما دے.
غوث تو اور ہوتے ہیں لیکن غوثیت کبریٰ کا جو مقام ہے نا وہ 3 اغواس کے لیے، 3 غوثوں کے لیے. ایک تو امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نواسا رسول جو کہ صحابی رسول بھی ہیں، یہ غوثیت کبریٰ یعنی غوث اعظم کے مقام پر آئے. اور دوسرے یہ شیخ عبد القادر جیلانی قدس سرہ نورانی جو یہ معروف زیادہ یہی ہیں غوث الاعظم در اس دور میں، تو یہ آئے. اور آخر میں امام مہدی تشریف لائیں گے، یہ بھی غوث العظم ہوں گے. غوثیت کبریٰ نے کے بڑی بڑا غوثیت کا جو منصب ہے یہ ان کو ملے گا. تو یوں 3 غوث اعظم ہوئے دنیا میں، 2 ہو چکے، 1 ہونے والے ہیں. اب وہ کب آئیں گے رب جانے، نشانیاں بھی کافی باقی ہیں، وہ ضرور تشریف لائیں گے وہ امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. ابھی آج کل جو بعض لوگ بول دیتے ہیں نا ان کو پھنکی چڑھ جاتی ہے. میرے پاس بھی اس طرح کے امام مہدی آئے ہیں تو کبھی تو ان کو پوچھا ہے تمہاری قوم کیا ہے، سید ہو؟ سید نہیں تو وہ تو سید ہوں گے، حسنی حسینی سید ہوں گے. تو امام مہدی غوث پاک بھی ہمارے دور کے غوث العظم، ان کا بہت بڑا زمانہ ہے. تو یہ بھی حسنی حسینی سید تھے، اور امام حسن تو خود امام حسن ہے نواسا رسول ہے. تو یہ پھنکی چڑھ جاتی ہے، کریک ہو جاتے ہیں یا کوئی تو خواب دیکھ لیتے ہیں اور شیطان بول دیتے کہ تو امام مہدی ہے، جا کے اوکے کرا لے تو میں کیا اوکے کروں گا، سمجھا بجا کے بھیج دیتا ہوں واپس کہ تو امام مہدی نہیں ہے بھائی، نہ میں مانتا ہوں نہ کوئی تجھے مانے گا، تو بھی اپنے آپ کو امام مہدی مت مان، تیرا کام نہیں ہے. تو یہ بےچارے ہوتے ہیں، بس اللہ تعالیٰ ہدایت دے. واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم.
نظر بد اور بندش کیا ہوتی ہے؟
نظر بد یعنی کہ کسی چیز کو، اچھی چیز کو، کوئی چیز اچھی لگی خود کو تو اس کو تعجب سے دیکھتے ہیں تو اس کو نظر لگتی ہے، نہ اس میں کوئی نقص پیدا ہوتا ہے جس کو نظر لگی، کوئی تکلیف اس میں پیدا ہوتی ہے، تو اس طرح یہ نظر بد اس کو بولتے ہیں، بری نظر. نظر بد بھی ہوتی ہے، نظر خوش بھی ہوتی ہے، لیکن عرف میں نظر بد ہی استعمال ہوتی ہے، اچھی نظر بھی ہوتی ہے. حضرت سیدنا شیخ شہاب الدین سہروردی علیہ رحمۃ اللہ القوی کے تعلق سے فتح رضویہ شریف میں غالباً انہی کا ہے کہ یہ منا میں، مسجد خیب میں، صفوں میں ادھر سے ادھر آ جا رہے تھے تو غالباً کسی نے عرض کیا کہ حضور کیا مسئلہ ہے؟ فرمایا میں تو آ جا رہا ہوں کہ کسی اللہ والے کی مجھ پر نظر پڑ جائے. ان کی عاجزی تھی، ہمارے لیے درس تھا. تو یوں جو نیک بندے ہوں، اہل اللہ ہوں، ان کی اچھی نظر بھی ڈلوائی جا سکتی ہے، اور خیر تو بری نظر تو ماں باپ کی بھی پڑ جاتی ہے. نظر بد اس میں کوئی نیت نہیں ہوتی نظر بد ڈالنے کی، وہ تعجب سے دیکھا تو نظر پڑ سکتی ہے، اس لیے اس کا توڑ بھی موجود ہے. جب بھی کسی چیز پر تعجب ہو، اچھی لگے، یار بچہ کتنا ہوشیار ہے، تو یوں کہہ دیں ماشاء اللہ. اب وہ ماشاءاللہ بولیں گے تو کام نہیں چلے گا، ماشاء اللہ، یا کہہ دیجئے بارک اللہ، تو انشاء اللہ نظر نہیں لگے گی. تو فتح رضویہ شریف جلد 22 پیج نمبر 395 میں ہے کہ سیدنا عیسیٰ علی نبینا الکریم وعلیہ الصلاۃ والتسلیم سے عرض کی گئی کہ حضور ایک جگہ قیام کیوں نہیں فرماتے، شہروں شہروں، جنگلوں جنگلوں دورے کیوں فرماتے ہیں؟ فرمایا اس امید پر کہ کسی بندے خدا کے نشان قدم پر قدم پڑ جائے تو میری نجات ہو جائے. جب نبی اللہ اور رسول اللہ کے خمسہ اولو العزم میں ہیں صلوات اللہ وسلم علیہ، ان کا یہ ارشاد تواضع ہے، یعنی حضرت سیدنا عیسیٰ روح اللہ علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام جو پانچ اولو العزم پیغمبروں میں سے ہیں، ان کا یہ ارشاد تو عاجزی کے طور پر ہے، تواضع کے طور پر انکساری ہے. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں ہم سخت محتاج ہیں اس بات کے کہ ہم مطلب کسی اللہ والے کے قدم پر، نشان قدم پر قدم پڑ جائے.
باپا جان کی بارگاہ میں میرا یہ سوال ہے، اگر کوئی شخص لوہے کی انگوٹھی پہن کر نماز پڑھے تو اس کی نماز ہو جائے گی؟
ہو جائے گی، مگر مکروہ تحریمی ہوگی، ناجائز اور گناہ، گناہگار ہوگا. انگوٹھی اتار کر دوبارہ اس کو پڑھنا واجب ہے.
محمد اشرف دادا قاری عرض کر رہا ہوں ڈیلس ٹیکساس امریکہ سے. باپا جان ابھی آپ ایک نظر بد اور اچھی نظر کے بارے میں ارشاد فرما رہے تھے، اور ایک بزرگ کا واقعہ بھی بتایا کہ وہ مسجد میں چہل قدمی کر رہے تھے، کسی نے پوچھا تو انہوں نے فرمایا کہ شاید کسی کی نظر لگ جائے، یعنی اچھی نظر پڑ جائے. تو الحمدللہ اسی سے ملتی جلتی چیز ہم نے دیکھی، جانشین امیر علیہ سنت، شہزادہ امیر علیہ سنت، حاجی بید زاکتاری میں الحمدللہ 1448 سن ہجری کے حج میں طواف زیارہ کی سعادت ہمیں شہزادہ حضور کے ساتھ نصیب ہوئی. اس میں دیکھا کہ چونکہ طواف میں اور حج کے دوران کچھ نہ کچھ دھکے وغیرہ لگ بھی جاتے ہیں، تو طواف زیارہ کے دوران ہم اسلامی بھائی کچھ کوشش کر رہے تھے کہ شہزادہ حضور کو دھکے نہ لگیں تو ان کو کچھ طرف سے تھوڑا سا پروٹیکشن دیا جائے. تو جانشین امیر علیہ سنت فرماتے کہ اس طرح سے نہ کرو، بلکہ اگر کسی کا دھکا لگتا ہے تو لگنے دو، کیا پتا کس کے جسم سے میرا جسم ٹچ ہو جائے اور اس کی برکت ہے. جو مفہوم تھا وہ یہ فرماتے تھے کہ بھئی کسی کو نہ روکو، کہ اگر کسی کا جسم میرے جسم سے لگ گیا تو وہ کتنا بابرکت ہو، میرے لیے اس میں مزید بھلائیاں ہو جائیں. تو یہ الحمدللہ بڑے لوگوں کی بڑی باتیں ہوتی ہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں اس گھرانے کا غلامی رکھے اور اسے خوب خوب فیضیاب ہونے کی توفیق عطا فرمائے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم.
یہ انہوں نے کال میں 1448 کہا ہے اور
مرضی ان کی 48 میں ایک تعداد میں رہی ہے, فرق نہیں کر سکتے, پتہ ہی نہیں ہوتا 38 کیا ہوتا ہے, ان میں بھی ہو سکتا ہے بیٹھے ہوئے سے. ہاں بھائی 48 والے کتنے, کس کس کو معلوم ہے؟ جس کو نہیں معلوم وہ ہاتھ اٹھائے. 48 مانے کتنے, جس کو نہیں معلوم وہ ہاتھ اٹھائے. ایک ہیں جن کو نہیں معلوم. 48 یعنی کتنے پیچھے ہوں گے, لیکن اب شاید مجھے ہو سکتا سمجھ نہ آ رہی ہو. بہرحال ایک عیسائی بھائی جن کو نہیں پتا 48 یعنی کتنے, تو 38 یعنی کتنے یہ کس کو نہیں معلوم, نہیں معلوم انہی کو نہیں معلوم کہ 38 میں نے کتنے, باقی کوئی نظر نہیں آ رہا, ایک ہی ہے. لیکن میں نے نوٹ کیا نہیں معلوم ہوتا, خصوصاً وہ نیو جنریشن ہے نا, ان کو نہیں پتا ہوتا. اب یہ جو ہاتھ اٹھا رہے یہ نیو جنریشن بھی نہیں کہیں گے, تو جوان ہے, لیکن بہرحال نہیں معلوم. تو 38 یعنی اب جن کو معلوم ان کو بھی ہو سکتا ہے نہیں معلوم ہو, اور 28 کو 38 سمجھتے ہوں, تو 38 یعنی 38, 48 میننگ 48. تو یہ جو حج تھا وہ 38 کا ان کو کہنا ہوگا, اور یہ بھول گئے ہوں گے 1438 ہجری. تو یہ بھی امریکہ سے بول رہے تھے نا, ہاں تو وہاں وہ 10 آگے پیچھے ہو گئے.
پیارے باپا جان, میں نے جس طرح آپ نے سنت بتائی اس طرح سنت سے چلا, تو میں نے 8 کلو وزن گھٹایا.
8 کلو وزن کم ہو گیا ان کا, میں نے سنت بتائی. نہ پیٹ کا کفلے مدینہ, لفظ سنت نہ کہا جائے, سنت پر عمل کرنا تو اللہ نصیب کرے. یہ سنت یہ ہے کہ ایک بار دن میں کھاتے تھے میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کھانا, اب ڈبل 12 گھنٹے میں ایک بار کھانا, تو یہ تو ہمارے لیے ہمارے بس کا روگ نہیں ہے, ہم لوگ اتنا کھاتے ہیں. اور پھر یہ کہ کھانا بھی پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بس کوئی خوش نصیب چند دانے ہوتے ہوں گے کہ جو پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے مبارک پیٹ میں حاضری کا شرف پاتے ہوں گے, ورنہ تو کون سا کھانا اندر جائے گا. خود فرماتے ہیں کہ ابن آدم کے لیے چند لقمے کافی ہیں کہ جو اس کی کمر کو سیدھی رکھیں, اس مفہوم کی حدیث ہے. اور اگر کھانا ہی ہے, زیادہ کھانا ہے, تو اتنا کریں کہ بھوک کے 3 حصے کر لیں, ایک حصہ غذا, ایک حصہ پانی, ایک حصہ ہوا. یعنی ایک حصہ کھانا, ایک حصہ پانی, ایک حصہ ہوا. اچھا ہم کیا کرتے ہیں, ہم کھانے کا حصہ تو بھر لیتے ہیں, پھر پانی کا حصہ بھی کھانے سے بھر لیتے ہیں, پھر ہوا کا حصہ اس سے بھی وہ بھی کھانا بھر لیتے ہیں, اور اتنا ٹھانس لیتے ہیں کہ اب چورن کی بھی گنجائش نہیں ہوتی. یہ ایک مبالغہ ہے, چورن اتنا زیادہ ہوتا ہے, اتنا بھر لیتے ہیں. تو اب کچھ کم کھا لینا یا بعض چیزوں سے بچ لینا ہے, ابھی اس کو لفظ سنت سے تعبیر نہ کیا جائے, بلکہ کہ پیٹ کا قفلہ مدینہ میں نے لگایا, پھر وزن گھٹانے کی نیت سے اگر وہ ایک تہائی حصہ بھی کھاتا ہے, ایک بار بھی دن میں کھاتا ہے ڈائٹنگ کے حساب سے, تو اس کو بھی سنت نہ کہا جائے. کہ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا تو جو وجود مبارک جسم انور تھا, وہ تو ہر وقت اسمارٹ, کوئی عیب ہے ہی نہیں, موٹاپا تو عیب ہے نا, تو یہ پیارے آقا میں کب سے آئے گا, کہاں سے آئے گا, کوئی بھی عیب نہیں تھا, نہ تھا نہ ہے نہ آئے گا, سوال ہی نہیں ہے. تو بہرحال وزن گھٹانا, جبکہ وزن زیادہ ہو نارمل سے, تو یہ اچھا ہے کہ اس سے بدن کو تندرستی ملے گی. تو عبادت پر قوت حاصل کرنے کے لیے وزن کم کرنا چاہیے, تو پھر ثواب ملے گا اور کئی بیماریوں سے پروٹیکشن حاصل ہوگا, کئی بیماریاں چلی بھی جائیں گی اس سے. اب وزن کم کریں گے نا, کم کھائیں گے, تو آپ کو پتا بھی نہیں ہوگا اس طرح کی بیماریاں آہستہ آہستہ چلی جائیں, بولا یار یہ بھی چلی گئی, وہ بھی بیماری چلی گئی, تعجب ہوگا آپ کو، میں صحیح کہتا ہوں، آپ ٹرائی کر لیں، ڈر ڈر کے کھائیں. واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلوا علی النبی
صلی اللہ تعالی علی محمد. یہ ایک سوال یہ ہے کہ اگر کوئی شخص کفریہ کلمات کے بارے میں نہیں جانتا، اس کو علم نہیں ہے، اور اگر پھر اس کے منہ سے کفر نکل جائے تو پھر کیا حکم ہے؟
کفریہ کلمات کے بارے میں معلومات حاصل کرنا فرض ہے. اب وہ بعض میں جہالت عذر ہوتی ہے، ضروریات دین میں نہیں ہوتی. بعض کفریات میں یہ ہوتا ہے کہ اس کا کفر ہونا معلوم نہیں تھا، یہاں جہالت سے مراد یہ ہے کہ اس کو پتہ ہی نہیں تھا کہ یہ کفر ہے اور اس کے منہ سے نکل گیا، تو اب اس کو وہ ہے تو کفر ہی، لیکن اس پر حکم کفر نہیں لگے گا جس نے یہ بکا. اور ضروریات دین جو ہے نا، ان میں یہ ہے کہ ضرورت دین کا انکار کیا، مثلا اللہ کو ایک ماننا، یہ بھی ضروریات دین میں سے. تو اب کسی نے جہالت کی وجہ سے کہا کہ اللہ ایک نہیں دو ہیں تو کافر ہو جائے گا، اور یہ اس کی دلیل مانی نہیں جائے گی کہ مجھے پتہ تھوڑی تھا، تب ایسا بھی کہہ سکے پتہ نہیں تھا کہ اللہ ایک ہے یا دو ہیں. تو بچہ بچہ جانتا ہے، جس کو تھوڑا بہت سمجھ آ گئی، شعور آ گیا اللہ ایک ہے. تو ضروریات دین اور بھی بہت سارے ہیں، تو ضروریات دین کا علم تو سب کو سیکھنا ضروری ہے، فرض ہے. بہار شریف کے پہلے حصے میں کفریہ کلمات کے بارے میں سوال جواب پڑھ لیں تو بہت سارے کلمات کفر کا آپ کو علم حاصل ہوگا. اب مثال کے طور پر کوئی جنت کا انکار کر دے کہ جنت نہیں ہے، اور پھر بولے کہ مجھے پتہ نہیں تھا، تو یہ بھی نہیں مانا جائے گا کہ جنت دوزخ پر یقین رکھنا، ایمان رکھنا، یہ بھی ضروریات دین میں سے. قیامت قائم ہوگی، یہ بھی ضروریات دین میں سے، کہ یہ کہہ دے کہ مجھے پتہ نہیں تھا قیامت ہوگی، یہ کافی نہیں ہے اس کا انکار کہ مجھے پتا نہیں تھا، یہ وضاحت کافی نہیں ہے. نئے سرے سے مسلمان توبہ کر کے ہونا پڑے گا، نکاح کیا تھا تو بھی ٹوٹ گیا. واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم.
مدنی مذاکرہ ہے شریعت کا قرضینہ، اخلاق کا، تہذیب کا، طریقت کا قرضینہ. مدنی مذاکرہ ہے، مدنی مذاکرہ، مدنی مذاکرہ ہے، مدنی مذاکرہ.